बहरहाल मेरे जहन में कोई इतना वो नहीं था कोई दर्स या लेक्चर या उसके बाद। और दूसरा एक चीज़ मैं और अर्ज़ कर दूं कि मतलब मुझे तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया इस तरीके से बात करते करते मुख्तलिफ फोरम्स पे, लेकिन अब जो मेरा दिल सबसे ज़्यादा चाहता है ना और चाहने लगा है वो ये कि मैं अब सामने वाले लोगों से सुनूं बजाय खुद सुनाने के। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डायलॉग को इनवाइट भी कर रहा होता हूँ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यानी ये बात पहले भी जहन में थी और अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से स्ट्राइक करती है दिमाग को, वो ये है कि लफ्ज़ बग़ैर मायना के और लफ्ज़ बग़ैर कैफ व जज्ब के बिल्कुल फजूल होते हैं। यानी हम लोग जो ज़्यादातर बैठ के कह लें लफाजी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो थोड़ा बहुत दीन की समझ जब इंसान को खुदा अता करता है तो शर्मिंदगी इस बात पर होती है कि हम अपने पहले कलमे से ही झूठ बोलते हैं। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहीं पर ही हम झूठे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सादा से माने लिए जाएं जो आवाम करते हैं वो ये हैं कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के गहरे मायने लिए जाएं जिसका मतलब ये होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ खुदा की मईयत में जो कि रहमान और रहीम है। बिस्मिल्लाह के सादा और ज़ाहरी माने ये हैं कि मैं खुदा के नाम से शुरू करता हूँ अपने हर काम, और उसके गहरे और हकीकी मायना ये हैं कि मैं खुदा की मईयत में अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। यानी जहाँ हूँ, जिस जगह हूँ, जिस मौके में हूँ, जिस हालत में हूँ, मैं क्या हूँ, मैं खुदा को अपने साथ देखता हूँ। क्योंकि बा जो है वो उसके अरबी ज़बान के अंदर जो मुख्तलिफ मवारद हैं कि बा के कई काफ़ी सारे इंस्टेंसेज हैं जहाँ पर जो बा के मीनिंग देते हैं, तो उससे अगर आप उन सबको जमा करेंगे ना तो और उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना चाहेंगे तो शायद होगा कि विद द नेम ऑफ अल्लाह। लेकिन विद का प्रपोजिशन जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। विद का मतलब शुरू करना नहीं होता है, जैसे आप कहते हैं आई एम राइटिंग विद अ पेन, तो इसका मतलब है कि आप पेन के बगैर राइट ही नहीं कर सकते। जितनी देर आपका एक्शन ऑफ राइटिंग कंटिन्यू रहेगा द पेन हैज टू बी विद यू। तो इसी तरीके से जब हम कह रहे हैं ना बिस्मिल्लाह के बा इस्मे अल्लाह, तो यानी कि मैं जो अगर जिंदा हूं और जिंदगी गुजार रहा हूं तो विद अल्लाह, यानी कि मेरी जिंदगी का कोई तस्वर और कोई मायना नहीं है सिवाय ये कि खुदा मेरे साथ रहे। तो अफसोस इस बात में होता है कि हम दोनों जगहों पर काजिब हैं, यानी ना हम अपने कामों को हकीकतन खुदा के नाम से शुरू करते हैं और उससे आगे बढ़िए कि ना हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की मईयत में गुजारते हैं और खुदा के साथ गुजारते हैं। तो इसलिए मेरा जो दिल बहुत ज़्यादा चाहता है कि जिस बात पर हम बहुत दिक्कत से बहस करें, मुबाहसा करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और एक फैसले पर आएँ, फैसले की तरफ आएँ कि हम क्या वाकईन दीन चाहते हैं या नहीं चाहते, यानी इस बात का सवाल करने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि हम वाकईन इस चीज़ को चाहते हैं या नहीं, या हम इतने अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यानी एक ऐसी चीज़ कि जिसे ना हम उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं, हलक में अटकी हुई है कि दीन के नाम पर खुदा के नाम पर हम बात करते हैं ना उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ना खुदा को अपने दिल में जगह दे पाते हैं सही तरीके से। हम दीन की बात करते हैं, कुरान हमारे सामने है कि जो यानी कि हकीकतन हमारी दीन की टेक्स्ट बुक है, जो हमारे दीन की बुनियाद है, हकीकत है। कुरान के बगैर दीन इस्लाम और दीन मोहम्मदी कुछ भी नहीं है अगर कुरान आप हटा दें, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। آئمہ کا ہم نام لیتے ہیں، ہم اس بات کی طرف کبھی زحمتی گوارا نہیں کرتے کہ آئمہ علیہ السلام کے تھاٹ پروسیس کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اکا دکا ادھر ادھر کے واقعات بیان کر دینے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بدر میں یہ کر دیا، احد میں یہ کر دیا، یا ایسی نماز پڑھ لی، یا نماز میں پیر سے تیر نکال لیا، اور سب واہ واہ کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ زندگی گزرتی ہے ایک تھاٹ پروسیس کی بنیاد پر، مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر، فکری بنیادوں پر زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی اپروچ آف لائف ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، وہ آپ کی زندگی کی تعمیر کرتا ہے. تو ہم وہاں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کہ ہماری زندگی کے نظریات میں آئمہ طاہرین علیہ السلام کی کوئی پریزنس ہی نہیں ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم کتنے لمحات اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت یاد ہوں؟ جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے کتنے انسٹنسز ایسے گزرتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن اور اہل بیت کو یاد کر رہے ہوں کہ ہاں قرآن نے یہ کہا تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے، آئمہ علیہ السلام کی فرمائشات یہ ہیں، مجھے یہ کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں، لے دے کے ساری زندگی گزاری بت پرستی میں، اس کے بعد آگے بیٹھ گیا یا اللہ بسم اللہ الحمدللہ. مجھے ذاتی طور سے یہ بہت زیادہ تکلیف دینے لگی ہے چیز، یعنی اپنے آپ کے لیے بھی، اور شاید ظاہر ہے کسی اور کے لیے تو انسان نہیں کہہ سکتا، کہ یہ کس قسم کا مذاق ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. اور اس کے ساتھ جب ہم ان انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے واقعی، جن کی زندگیاں دیندارانہ ہیں، اور اس میں آج کے دور کی بات نہیں ہے، شروع سے لے کے اب تک، شروع تاریخ سے، شروع مذہب سے لے کے اب تک، کہ اس میں، یعنی ابھی میں جیسے گھر میں بھی بات کر رہا تھا کہ خداوند کریم نے قرآن کریم میں بات کی ہے 12 نقبہ بنی اسرائیل کے، ایک قوم کی، وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَعْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی امت تھی کہ جو حق کی بنیاد پر ہدایت کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، من انصاری الی اللہ، کہ خدا کی طرف جانے کے لیے، خدا کی خاطر میری نصرت کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. کیونکہ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کریم ایک جسٹ بک ہے، قرآن کریم خالی کسی فرقے کی بک نہیں ہے. یہ بات بھی قرآن کے مطالعے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم انسانیت اور انسانوں کی کتاب ہے. ہر وہ شخص جو انسان بنتا ہے یا بننا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے. یعنی قرآن نے، اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ رسول خدا جب قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے انسانوں کے سامنے، تو اس وقت یہ اہل کتاب آپ کے سب سے مین مخالف تھے، اپوننٹس تھے. اور قرآن کریم نے جتنی عظمت کے ساتھ ظاہراً ان کے پیشواؤں کا ذکر کیا ہے، رسول خدا کا نام تو آیا بھی نہیں اتنی مرتبہ. قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا نام آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے، پیغمبر خاتم کا تو اتنا کھل کے بات بھی نہیں کی ہے. خود رسول خدا کے بارے میں اتنے کھل کے بات نہیں کی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بتائی ہے. اور وہ جملہ کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امیزنگ سینٹنس ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ گہوارے میں اپنی ماں کی گود میں ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے سلام علیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی وقت پیدائش ہے، چند گھنٹے گزرے ہوں گے، اپنی والدہ گرامی کی گود میں کیا کہہ رہے ہیں سلام علیہ. یہ چیز قرآن کریم میں ریکارڈڈ ہے، سلام علیہ، مجھ پر سلام ہو. یہ کون انسان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ بتائیں کس انسان میں دم ہے جو یہ بات کہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کس انسان میں دم ہے جو یہ بات کہے کہ مجھ پر سلام ہو؟ مجھ پر اور کب سلام ہو؟ یوم ولدت جس دن میری ولادت ہوئی، یوم اموتو جس دن مجھے موت آئے گی، و یوم ابعثو حیا جس دن میں اٹھایا جاؤں گا دوبارہ. کیا عظمت ہے اس انسان کی جس کو قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن نے تو کوئی اس بارے میں کسی باعث کا مظاہرہ نہیں کیا کہ یہ یہودی اور عیسائی اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ ہمارے اپوننٹس ہیں. تو جس طریقے سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اپوننٹس کے لیڈرز میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے برائیاں نکالی جاتی ہیں، نہ کہ ظاہراً اپنے رہبر سے بڑھ کر ان کی تعریف کی جاتی ہے. تو قرآن از کمپلیٹ بک آف جسٹس اینڈ ہیومینٹی. تو کہنے کا مطلب میرا صرف یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں نا ہمیں اپنی لائف میں بات وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب خدا نے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں کا ذکر کیا، اگر آپ تاریخ پڑھیں بہت عظیم الشان قربانیاں ہیں ان سب لوگوں کی. یعنی آج اگر ہمیں، اب تو خیر معاملات خراب ہو رہے ہیں پچھلے 50 سال سے، لیکن اگر ہمیں دنیا میں تقریباً 2.5 بلین کرسچنز نظر آتے ہیں اور دنیا کے ہر گوش و کنار میں بہت قربانیاں ہیں اس کے پیچھے، کہ جس جس طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنی زندگی کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور کتنا ہوسٹائل انوائرنمنٹ تھا. اور سب سے بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ یہودی ہی تھے کہ جو رومنز کے ساتھ مل کے اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں اور ان کے پیچھے لگے تھے، اور ان کا قتل عام اور پرسیکیوشن اور وہ سب کچھ چل رہا تھا. کیا قربانیاں ہیں ان لوگوں کی. تو ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ یعنی سوال جو میرے دماغ میں بار بار، اٹ از ناٹ رنگنگ بٹ ہیمرنگ، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہم کس برتے پر خدا سے کسی اجر کو طلب کریں گے آخرت میں جا کے؟ اگر مومن اس کو کہتے ہیں، جو آج بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جو اپنا سر دے دیتے ہیں، اپنا گھر دے دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، چلیں یہ تو ایک بات کی بات ہے، ہم اپنا دل نہیں دے پاتے خدا کو. سر اور گھر کی بات تو بعد میں آتی ہے، ہم اپنا دل اور دماغ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم کس برتے پہ جا کے بات کریں گے؟ کیا لیں گے؟ اگر ہم، حالانکہ جو مومن حقیقی ہے اس کی اپروچ نہیں ہوتی ہے کہ وہ خدا سے جا کے کہے کہ مجھے یہ دیں، لیکن اسٹل ہم میں سے ہر ایک نجات کا امیدوار تو ہے نا، ہم میں سے ہر ایک جنت تو چاہتا ہے نا. اگینسٹ واٹ وی ہیو پریزنٹڈ، اگر خدا میری زندگی کا پورا نقشہ کھول کے سامنے رکھے گا اور مجھ سے اگر یہ سوال کرے گا کہ اپنی زندگی میں سے وہ ایک گھنٹہ مجھے نکال کے دکھا دو کہ جس ایک گھنٹے میں تم خالصتاً میرے تھے، ایک گھنٹہ نکال کے دکھا دو اس پوری لائف میں سے کہ جس میں میں تمہیں اپنا کہہ سکتا ہوں، وہ مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے مصیبت پڑ جائے گی. تو اس لیے میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں آگے کی بات کروں، اتنی لمبی لمبی باتیں کرنے کا کہ تفسیر بیان کر رہے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں اور تاریخ بیان کر رہے ہیں، کیا حاصل فائدہ اس کا؟ کہ جب بنیادی اور اصلی بات پر ہی ہم نہیں ہیں، کہ ہم خود سچے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اس کو اب پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم مذہبی ہیں اور ہم بڑے فالوور ہیں اسلام کے اور پیغمبر کے، اور جب ہمارے پاس وہ سوچ و فکر کا ہی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. یعنی اگر ہم کو پکڑ کے پوچھا جائے رسول خدا کا تھاٹ پروسیس کیا تھا، دین اسلام کس بنیاد پہ پیش کیا گیا، قرآن کریم کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کا مین فاؤنڈیشن کیا ہے، کیا چیز ہے قرآن میں؟ تو آپ دیکھیں ہم بغلیں جھانکنے لگیں گے، ہوائیاں اڑنے لگیں گی ہمارے چہرے پہ، ہمیں پتہ ہی نہیں. اور اس قسم کی زندگی کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خیر الامم ہیں، امتوں میں سب سے بہتر ہیں، اقوام میں سب سے بہتر ہیں، خدا کو چاہیے کہ ہم پر اسپیشل عنایتیں کرے، اسپیشل فیورز کرے، ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، جس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑا تھا یا بدر میں مجاہدین کے ساتھ خدا تھا ملائکہ تھے، کیسے پاسبل ہے؟ یعنی انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ جو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ایک تکلیف اور ایک درد ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا رخ زیادہ اپنی طرف ہے بنسبت کسی اور کی طرف، کہ ہمیں جتنی بھی ہم محافل برپا کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں کرتے ہیں، جو علامہ اقبال نے بھی اس پہ کافی وہ باتیں کی ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کے اجتماعات، تقاریر، خطبات، مجالس سب اپنی جگہ ہیں، من نمازی بنا یا نہیں بنا۔ اور اس میں بھی یعنی اقبال کی کہ یہ تو بہت اچھے اشعار ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اور اسی اس میں غزل میں انہوں نے ایک اور بھی کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ ایک تکلیف ہے، یعنی کہ میں وہ لالی پاپس دینا پسند نہیں کرتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم بہترین قوم ہیں دنیا کی، کیا کہنے ہمارے، پتہ نہیں کس برتے پہ بہترین قوم ہیں۔ یعنی سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کس برتے پہ بہترین قوم ہیں، اور اس پہ بھی بات آئی ہے تو دو جملے یہاں بھی سن لیں کہ قوموں کی بہتری اور فضیلت اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ خدا کی نظر میں کس وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ہر ایک اپنے آپ کے اپنے گلے میں میڈل ڈال لے، دیٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، خود ساختہ ہار پہن لینے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا۔ خدا کس قوم کو بلند کرتا ہے، کس قوم کو پست کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے۔ کیوں علم ہے؟ اس لیے کہ جب آدم کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا تو آدم کے سامنے دو پارٹیز اور بھی تھیں، ایک پارٹیز تھیں ملائکہ، اور دونوں پارٹیز آدم کے خلیفہ بننے کو یا آدم کی زندگی کو اپوز کر رہی تھیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پارٹی تھی ملائکہ، ایک پارٹی تھی ابلیس، اور میں بھی اس کے پیچھے جنات ہوں، لیکن ابلیس، دونوں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ یہ جو مٹی اور پانی سے مخلوق بن رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ میں ان سے بہتر ہوں، میری خلقت آگ سے ہے، اس کی مٹی سے ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابلیس کو تو جواب دوسرے طریقے سے دیا گیا، کیونکہ اس کا اعتراض برحق نہیں تھا، وہ اپنی بڑائی کو، اپنے تکبر کو لے کے سامنے آ گیا تھا، تو اس کو جواب دوسرا ملا۔ لیکن ملائکہ کو بھی جواب دیا گیا، کیونکہ ملائکہ کا اعتراض جسٹ تھا، کریکٹ تھا، رائٹ تھا، خدا نے یہ نہیں ان سے کہا کہ تم غلط بات کہہ رہے ہو۔ لیکن اس مٹی اور پانی کی مخلوق کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے خدا نے کیا کہا؟ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ملائکہ نے کس بنیاد پر سجدہ کیا ہے اس مٹی اور پانی کی مخلوق کو؟ اس کے جسم کی بنیاد پر، خلقت کے بنیاد پر تو ان کا شدید ترین اعتراض تھا۔ اگر آپ خلقت کو دیکھیں تو خلقت پر تو ملائکہ کو بہت شدید آبجیکشن تھا کہ یہ فساد پھیلانے والا ہے، یہ خون بہانے والا ہے۔ سجدہ کس بنیاد پہ کیا؟ کہ جب خدا نے کہا کہ انبئونی بأسماء هؤلاء، کہ ان اسماء کی خبر دو، اور اگر آپ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں نا، اس میں ایک بہت خاص بات ہے جو ہم مس کر جاتے ہیں اس پوائنٹ کو، کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا فلما انبأهم بأسمائهم، آدم نے ملائکہ کو ان کے اسماء کی خبر دی ہے، یعنی ان کی اپنی حقیقت انہیں پتہ چلی ہے آدم سے۔ انبئہم باسماءہم, ان کے اپنے اسماء کی خبر دی ہے, نہ کہ دیگر کچھ اسماء کی. یعنی خدا نے یہ دکھایا کہ دیکھو تمہاری حقیقت سے بھی یہ مخلوق تم سے زیادہ باخبر ہے, اس میں وہ ڈیپتھ ہے. اس کو سجدہ کیا آدم ملائکہ نے, انسان کے اس مٹی اور پانی کے جسم کو تھوڑی سجدہ کیا. تو دنیا میں جب بھی کسی کو فضیلت ملے گی, چاہے انسان ہو چاہے گروہ ہو یا قوم ہو, کس بنیاد پہ ملے گی؟ علم کی بنیاد پہ ملے گی. کیونکہ علم کی بنیاد پر ہی اس مٹی اور پانی کی مخلوق کی فضیلت ہے, اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. ورنہ تو ملائکہ سامنے آ گئے تھے, نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. آپ تسبیح میں عبادات میں ملائکہ کو بیٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. عبادت گزاری میں فرشتوں سے آگے جا سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہاں پر آ کے بات مانی ہے؟ علم اسماء کی بنیاد پہ بات مانی ہے. کہ جب خدا نے کہا تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, یہ پہلی بات. اگر ہماری قوم, اگر ہم خود, سب سے پہلے بات تو انسان اپنی ذات سے شروع کرتا ہے. اگر علم اور علم اسماء کے معنی کیا ہے؟ علم حقیقت, علم حقائق, ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ سمجھتے ہیں نا. ایک چیز ہوتی ہے معلومات, ایک ہوتا ہے علم. معلومات کا مطلب ہے کہ پیسز آف انفارمیشن جو آپ مختلف جگہوں سے اکٹھی کر لیتے ہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کی حقیقت تک پہنچنا, تو یہ علم ہے. اگرچہ کہ اس حقیقت تک پہنچنا بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ انسان مومن ہو جائے گا, ایمان کا مرحلہ اس کے بعد ہے, لیکن علم کا مطلب یہ, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے سورہ جاثیہ کی آیتوں میں ہے کہ خدا ہم نے تسخیر کر دیا, مسخر کر دیا آسمانوں اور زمین کو, جو کچھ اس میں ہے تمہارے لیے, لیکن اس تک پہنچتا کون ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ان آیتوں تک اس تسخیر کس کو ملے گی؟ یعنی کسی بھی اس کو ڈاؤن گریڈ کیے بغیر بات کر رہا ہوں. یہ تسخیر فقط عبادت گزاروں کو نہیں ملے گی, اس قوم کو ملے گی جو تفکر کرتی ہے, جو غور و فکر سے کام لیتی ہے, اسے ملے گی تسخیر زندگی. تو خدا کا وعدہ تو سچا ہے نا. آپ دیکھیں خدا یہی کرتا ہے نا, جو غور و فکر والی قوم ہے, جو علم کے پیچھے جانے والی قوم ہے, جو علم کی راہ کو اپنانے والے لوگ ہیں, دنیا میں بلندی کن کو ملتی ہے؟ انہی کے پاس ہے. اور ہم اپنی جگہ بیٹھ کے 10,000 ہار اپنے گلے میں لٹکا لیں, میں آپ کی پیٹھ ٹھونکوں کہ جی کیا کہنے آپ کے, کتنے بڑے مومن ہیں آپ, آپ میرے لیے واہ واہ کریں, اٹ مینس نتھنگ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں بار بار سوچنا ہے, اپنی اولادوں کو سمجھانا ہے, سکھانا ہے, معاشرے میں ان چیزوں کو لانا ہے کہ خدا را, خدا را, یہ کاسمیٹکس جو لیپا پوتی ہے مذہب کے نام پر, دین کے نام پر. ایک چیز اس کی مثال دی جاتی ہے, بہت زبردست مثال ہے یہ. اگر ہم ایک قبر بناتے ہیں, قبر کے اندر ہم ایک صحیح و سالم, یعنی اس وقت تک جب آپ قبر میں کسی انسان کو دفناتے ہیں اس کا جسم صحیح و سالم ہوتا ہے, آپ اس کو بند کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ قبر پہ بیٹھ کے اس کو سجاتے رہیے, بناتے رہیے, اس پہ نقش و نگار بنائیے, درخت اگا دیجئے, پھول لگا دیجئے, اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر کیا ہو رہا ہے اس کے؟ ایک جسم ہے جو گل سڑ رہا ہے, جو متعفن ہو رہا ہے, بدبودار وجود میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو معاذ اللہ ہمارا دین یہ نہ ہو اس قبر کی مانند کہ اوپر اوپر سے تو ایمبیلشمنٹ ہو رہی ہے ساری, کہ جو امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں کیا ہیں, کہ اس زمانے کی مسجدیں بہت عالی شان ہوں گی, ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بدترین افراد ہوں گے معاشرے کے. یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہمیں سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم جو اس حال کو پہنچے ہیں آج ایک قوم کی حالت میں, اور اس کی وجہ ساری کی ساری یہی ہے کہ ہم اتنے دنوں سے, اتنے عرصے سے جو ہے وہ سب مطلب خوش ہیں کہ بس ہم نے جس طریقے سے بات کر لی, امام حسین کی بات کر لی, یا اہل سنت ہیں تو صحابہ کی بات کر لی, یا فلاں کی بات کر لی, نعتیں پڑھ لیں, قصیدے پڑھ لیے, مجلسیں کر لیں, نوحے ختم. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ کا دل کہتا ہے کہ ختم؟ یعنی یہ جو کچھ بھی آیا تھا, جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں, اگر ہم کربلا کو یاد کر لیں, باقی تو چھوڑیں, کربلا کی ہی قربانی کو یاد کر لیں کہ جن لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا, جنہوں نے اپنے آل اولاد, جیسے میں نے کہا, سر بھی دیا, گھر بھی دیا, اور ان حرم امام حسین علیہ السلام نے کہ جنہوں نے ظاہراً اس قدر مصائب برداشت کیے, اور وہ یعنی کہ ایک گھٹیا انسان کے لیے تو حرمت کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے, جو گھٹیا اور پست لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو دن میں 10 دفعہ عزت چلی جائے کیا بات ہے, لیکن آل رسول کے لیے حرمت اور عزت ایک بہت بڑی اور بہت اہم بات ہے. اس عزت و حرمت کی قربانی دے دینا, مطلب جسٹ اس لیے کہ ہم یہ سب کریں بیٹھ کے, اتنا کریں اور خوش ہو جائیں. جو بات میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ کربلا یا دین کیا ہے, یہ انسان سازی کا کارخانہ ہے نا, انسان بن رہے ہیں, قلوب بن رہے ہیں, قلوب پاک ہو رہے ہیں, نجاست دھل رہی ہے, طہارت آ رہی ہے, یہ سب کی سب چیزیں کدھر ہیں؟ اس پر ہمیں سوچنا ہے, ورنہ جس دن خدا کی پکڑ آ گئی, ایک دن تو حساب دینا ہے نا, یعنی ہم سب ایسے ہی تو نہیں گھومتے رہیں گے, جیسے آج, جیسے یوں کہہ لیے کہ ہم سب اس حال میں نا کہ جو اس کا جو دل چاہے کرے, ابھی تو خدا نہیں پکڑ رہا ہے ہمیں, ابھی تو ہم سے کوئی حساب بھی لینے نہیں آ رہا ہے, ابھی ہم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے بھی نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک دن تو آئے گا نا. اور وہی امام علی علیہ السلام کا جملہ کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لے لو کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے, اپنا حساب لو گے تو اچھے سے گزر جاؤ گے, اور اگر غفلت میں رہو گے پکڑ کے تم سے حساب لیا جائے گا تو بہت تکلیف ہوگی. پھر یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں بار 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 سوچنا ہے, اور یہ مجھ جیسے حقیر انسان کی تکلیف ہے, اذیت ہے, اسی لیے مجھے اچھا نہیں لگتا. میں بالکل آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں, اس لیے مجھے نہیں اچھا لگتا یہ سب کچھ, یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اس میں زیادہ تر پہلو وہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگ غفلت کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں بنسبت جاگنے کے, بنسبت بیدار ہونے کے. واعظ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جگایا جائے, نہ کہ سلایا جائے. آپ خطبات پڑھیں امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں, آپ قرآن کریم کے جملے دیکھیں, قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیں, آپ کو قرآن کریم کی آیتیں زیادہ تر سخت ملیں گی, زیادہ تر آیتیں سخت ملیں گی. کیا مطلب ہے؟ خدا سخت گیر ہے. کیا نتیجہ نکالوں میں اس سے کہ جب خدا مجھ سے وہ بات کر رہا ہے کہ آخرت میں لاؤ اس کو پکڑو اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو, خزو ہو فغلو ہو پکڑو اور زنجیر میں جکڑ دو جس کا طول 70 ہاتھ ہے, کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ خدا سخت گیر ہے کیا؟ خدا ہمارا دشمن ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں حقیقتیں ہیں. یعنی اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے, 70 ہاتھ لمبی زنجیر کیا ہے؟ 70 ہاتھ لمبی زنجیر وہ 70 سال کی عمر ہے جو غفلت میں گزاری گئی ہے, اور یہ غفلت والی عمر وہ 70 گنا 70 ذرا لمبی زنجیر بن کے جکڑ لے گی تمہیں آخرت میں. تو یہ جو پہلو ہے نا اس کی طرف میں نے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, آپ ظاہراً موجود ہیں, شاید کچھ لوگ ریکارڈنگ سن لیں, اس طرف ہمیں ہوشیار ہونا ہے, اس طرف ہمیں بیدار ہونا ہے. اپنی ذاتی, ہماری نہ ذاتی زندگی بننا ہے کچھ, نہ اجتماعی زندگی بننا ہے, نہ اخروی زندگی بننا ہے. ہر جگہ مصیبت ہے جو ہم کر رہے ہیں, جس قسم کی ہم لائف گزار رہے ہیں. اور اسی کے لیے ایک جملہ بھی معصومین علیہ السلام کی جملوں پر آیا, زبانوں پر آیا ہے کہ زندگی, بعض زندگی ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کی چراگاہیں ہوتی ہیں. یعنی زندگی گزارتا انسان ہے, اس پر فیڈ کرتا شیطان ہے کہ میں جتنا کچھ بھی کر رہا ہوں اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو سوچ, یہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس زندگی کا فائدہ, اس زندگی کا آؤٹ پٹ کدھر جا رہا ہے؟ خدا کو مضبوط کر رہا ہے, انہیں خدا کے دین کو مضبوط کر رہا ہے, خدا کے اولیاء کو مضبوط کر رہا ہے, خدا کے نمائندگان کو مضبوط کر رہا ہے, یا شیاطین کو مضبوط کر رہا ہے؟ یعنی ہم اگر اپنی زندگی, ہماری زندگی ایک ان پٹ ہے نا, ان پٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں, آپ اپنی انرجی دے رہے ہیں, آپ اپنے توانائیاں دے رہے ہیں, فکر ایک جگہ پہ ڈال رہے ہیں نا اپنی زندگی میں, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ یعنی یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے بالکل احاطہ فکر سے ہی باہر ہیں. تو بس مجھے اس سے زیادہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا تھی. آپ لوگ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ, مجھے کوئی وہ اعتراض نہیں ہے. اگر آپ میری بات پر اعتراض کرنا چاہیں وہ بھی قابل و قبول ہے, ٹھیک ہے, اس پر بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اس اعتراض کو سننے پر یا اس پر ایک گفتگو کرنے پر. اور بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کے ایک حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ خدا نے ہم کو واقعہ سنایا ہے بنی اسرائیل کا, گوسالہ پرستی کا. گوسالہ پرستی, گوسالہ سمجھتے ہیں گائے کا بچہ, جسے ہم بچھڑا کہتے ہیں اپنی زبان میں, بچیا یا بچھڑا. اور وہ, اب آپ سے تھوڑا سا آپ لوگ بھی بولنا شروع کریں ساتھ نمبر, وہ جو گوسالہ تھا وہ کیسے بنا تھا؟ نہیں, جادوگر آپ نے اپنی طرف سے لگایا.
یعنی
قرآن کریم کا اس میں کیا ہے ورژن؟ وہ تو بعض اوقات واقعات اور قصے تو خیر بہت کچھ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں, آرنامنٹیشن تو بہت ساری ہو جاتی ہے. قرآن کا ورژن کیا ہے؟ نہیں نہیں, قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں ایک بات آپ کو عرض کروں گا کہ قرآن جو ہے نا, دیٹ از 100% ایکوریٹ اکاؤنٹ. اگر آپ نے اس طریقے سے قرآن کا مطالعہ کیا نا کہ یہ ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جو 100% ایکوریٹ ہے, اینڈ اٹ ہیز مینی لیئرز آف کنسیپٹس, تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہت کچھ کھلے گا, آپ کو بہت نورانیت حاصل ہوگی. یعنی قرآن سے یوں ہی گزرنا جو ہے نا وہ بہت بڑا کرائم ہے. ایک حرف جو ہے وہ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن کا ورژن کیا ہے؟ اس میں کہ اس نے, سامری نے کیا کیا, اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سامری جو تھا وہ ایک کافی ہائی پروفائل مومن تھا حضرت موسیٰ کی قوم میں, اور بہت سمجھدار اور ذہین شخص تھا, وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اور اسی وجہ سے, اور یہی, یہ سورہ طہٰ میں ہے جی, اور بھی جگہ پر ہے لیکن سورہ طہٰ میں ہے, جہاں جو مجھے ابھی فوری طور سے یاد ہے. کیسے بنایا اس نے؟ حملنا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلٹ کر آئے, یہ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے خدا سے کلام کرنے, تورات لینے. خدا نے تورات تو دی لیکن ان کو
نیوز بھی دی,
جی, کہ تمہیں پتہ ہے پیچھے تمہاری قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ قوم جو ہے تمہارے پیچھے ایک بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے. اب وہ وہاں سے بہت ہی غضبناک حالت میں آئے, اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا تم پر بہت کوئی لمبی مدت گزر گئی تھی کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کا انتظار نہیں کیا؟ کیا ہوا؟ یا تم چاہتے تھے کہ تمہارا رب تم پر غضبناک ہو جائے؟ انہوں نے کہا ما خلفنا موعدہ کا بے مل کہنا, کہ ہم نے خلاف ورزی تمہارے وعدے کی اپنی مرضی سے نہیں کی, اپنی اتھارٹی پہ نہیں کی. مل کہنا اپنی اتھارٹی پہ نہیں کی. ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم. اگر آپ اس جملے کی گہرائی تک پہنچ جائیں نا انشاءاللہ, تو شاید بس یہ معاذ الواد کی بات کر. ولکن, لیکن ہم نے, حملنا بوجھ اٹھا لیا, تحمل کر لیا. حمل حملہ بوجھ اٹھانا. کس چیز کا؟ اوزارم وزر خود بوجھ ہے. من زینت القوم, قوم کی زینت میں سے, یعنی جو کچھ فرعون اور فرعونیان جب غرق ہوئے تو کس قدر دولت ہوگی ان کے پاس, وہ دولت سمیٹی. کس کا بوجھ اٹھایا؟ وہ زینت, وہ دولت تھی جس کا ہم نے بوجھ اٹھایا, جو ہم سمیٹ کے لے آئے. فقذفناها فكذلك القى السامري, اور اس کو ایک سند دی, یا فار ایگزامپل اس میں آگ میں ڈالا اور اس کو میلٹ کیا اور اس کو بنایا, اور یہ سامری یہ نکال کے لے آیا. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس جملے میں خدا نے یہ بات کیوں کی ہے؟ یہ تو بہت ٹریویل سینٹنس ہے ویسے اگر آپ دیکھیں تو, لیکن باقاعدہ اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کس سینٹنس کا؟ کہ ہم نے بوجھ اٹھایا. کن چیزوں کا بوجھ اٹھا لیا؟ جو زینت القوم تھے, یعنی جس جو قوم تھی جو گزر گئی, جو ختم ہو گئی, جس کو خدا نے ڈبو دیا, اس کی زینت کا ہم بوجھ اٹھا کے لیا, بوجھ اٹھا لیا, اس کو آگ میں دہکا کے, اس کو بنا کے سامری یہ اپنا شعبدہ بنا کے لے آیا, جو ہمارے سامنے ہے, جس کو ہم پوج رہے ہیں. فأخرج لهم, پھر اس میں سے کیا نکالا؟ عجلن, عجل گائے کے بچے کو کہتے ہیں. جسدن, یہ بھی قرآن کریم کے بڑے خوبصورت پوائنٹس ہیں. جسدن جو فقط ایک جسم تھا, لہو جس کے لیے, خوار, خوار یعنی بچھڑے کی آواز, جو کہ ایک جسم تھا جس کے لیے بچھڑے کی آواز تھی, یعنی نہ کہ وہ بول رہا تھا. قرآن نے نہیں کہا کہ وہ بول رہا تھا. جسدن فقط ایک باڈی تھی, لہو فار وچ, خوار, دیر واز اے ساؤنڈ آف کاؤز چائلڈ, یا جو بھی آپ کہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی چیز کو نہیں ایجاد کیا تھا. جیسے ہم بول رہے ہیں, ہم نطق کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں, یہ جسم نہیں ہے جس میں سے آواز نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں خاص بات کیا ہے؟ پک کریں,
یعنی جو آپ کے پرانے لوگ ہیں ان کی باتوں کو بلائنڈلی فالو کرنا.
ٹھیک ہے, آپ نے پوائنٹ کیا جی, ماشاءاللہ. خاص بات کیا ہے؟ خدا نے تم کو باعظمت معجزے دیے, خدا نے تم کو اپنا پیغمبر دیا, خدا نے تم سے وعدہ کیا کہ اب میں تمہیں اپنی کتاب دے رہا ہوں, اور تم کس کا بوجھ اٹھا رہے ہو؟ کس چیز کا بوجھ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھے ہوئے ہو؟ زینت القوم. تو تم کس قابل ہو؟ تم اسی قابل ہو کہ ایک بچھڑا بنایا جائے کہ جس کی آواز تم کو گمراہ کر دے. ہری بات آپ کو سمجھ میں, کہ تم کس قابل ہو کہ آوازیں بلند ہوں, ہاؤ غوغا والی ہو, جو تو تم کو گمراہ کر دیں. یہ تمہاری لیاقت ہے. فأخرج لهم عجلا جسدا, جو فقط ایک جسم ہے جس میں کوئی روح نہیں ہے, جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، لہو خوار، اس کے لیے ایک آواز ہے، گائے کے بچے کی آواز ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قالو حاضہ الہکم، یہ تمہارا الہ ہے. وہ الہ موسیٰ، اور اس جسارت پر ہی اس کو پہ بہت بری پنشمنٹ بھی ملی تھی سامری کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک جسم، اس میں سے فقط آوازوں کا نکلنا اور بات ہے. تو جب قوم نبی کو چھوڑ دے، کتاب کو چھوڑ دے، وعدہ خدا کو چھوڑ دے، ہر اس حسنہ کو ترک کر دے کہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے، تو وہ کس قابل ہے؟ اور ان سب کو چھوڑ کے کیا اٹھا لے؟ یعنی ان لوگوں پر کہ جن کو خدا نے لعنت کی، جن پر ان کے سرمائے کو اٹھائے اٹھائے گھوم رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا کمال کر رہے ہیں، تو واٹ ڈو دے ڈیزرو؟ وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ اسی زینت میں سے ان کے لیے ایک جسم بنا دیا جائے جس میں سے آوازیں نکل رہی ہوں اور وہ اس کو بیٹھ کے پوج رہے ہوں. مطلب میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، لیکن آپ سمجھ جانا چاہیے آپ کو کہ بات کہاں جا رہی ہے. کہ ہم سب لوگ جو ہیں اسی قسم کے چکروں میں، اسی قسم کے چکروں میں پھنس گئے. ٹھیک ہے، میری بات بس ختم، کافی سوری میں نے تلخ گفتگو ہو گئی، لیکن اس کی بس وجہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہوں اور مجھے کوئی سینس نظر نہیں آتا. میں جو آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں نا، کہ مجھے اس حالت کے ساتھ کوئی سینس نظر نہیں آتا کہ میں کوئی بڑی بڑی باتیں کروں، یا میں قرآن کی تفسیر بیان کروں، یا میں حدیث اتنی زیادہ بیان کروں گے، جبکہ ہم بیسک لیول پر ہی فمبل کر رہے ہوتے ہیں. ہم بنیادی اپنے پہلے سٹیج پر ہی جو ہے اس جگہ پر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں کلین اپ نہیں کر پا رہے ہوتے. جیسے میں نے کہا کہ اگر انسان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح ہو جائے تو پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے. تو بہرحال جیسے میں نے کہا کہ زیادہ رخ اپنی طرف تھا، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ آپ کو ٹارگٹ کر کے کوئی بات کی میں نے، لیکن یہ کہ جو تکلیف سی ایک محسوس ہوتی ہے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، خود اپنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس کے تحت میں نے، اگر آپ لوگ جیسے میں نے کہا کہ آپ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں.
تو مذہب کہنے کا مقصد یہ کہ حق ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں نے کسٹم جو چلا آ رہا ہے پرانے، جیسے آپ نے اس سے ایگزامپل سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو چیزیں پہلے سے لوگ کرتے آ رہے ہیں اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ایک جو پکچر ہے جو اینڈ میں جو رزلٹ آ رہا ہے وہ بالکل اس سے مختلف،
مطلب وہی ہے، وہ قبر والی حالت ہے
جی،
کہ اندر جو جسم ہے وہ گل سڑ رہا ہے، اوپر اوپر جو ہے ہم اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اوپر اوپر سے بیٹھ کے.
فوکس زیادہ جو ہے وہ ریچولز اور کسٹمز،
وہ بھی ہے. دیکھیں، اس سے زیادہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ دین کی حقیقت کو کی معرفت حاصل کر کے اس کو جذب کرنا اپنی ذات میں، کہ وہ ہمیں ٹرانسفارم کرے، وہ ہمیں کچھ بنائے، یہ اصل بات ہے. یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم، یا اس سے پہلے مثال دی کہ ہم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ہم کتنی دفعہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ اسپین آف ٹائم جو ہے یہ خدا کے لیے گزرا ہے، یہ والے جو کام میں نے کیا ہیں یہ خدا کے لیے کیا ہیں، جس میں کوئی اور شریک نہیں تھا. اور جبکہ اہل بیت علیہ السلام اس بات کو خاص طور سے بیان فرما چکے ہیں کہ خدا فقط عمل خالص کو قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا غیور ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کہ خدا غیور ہے. اگر یعنی یہ بات ہمیں، وہ مثال اس قسم کی میں یہاں نہیں دے سکتا، لیکن ہم خود یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی سے بھی میں بالکل اپنائیت کا رشتہ جوڑتا ہوں، یعنی ایون دیکھیں یہ بات بچوں میں ہوتی ہے، چھوٹے بچوں میں، کہ ماں کے ساتھ اپنے بھائی بہن کی محبت برداشت نہیں کر پاتے. ہوتا ہے نا جو جیلسی, سبلنگ جیلسی اور یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں, یعنی یہ انسان کے بیسک اس میں انگریڈینٹ میں ہے کہ جس کے اگر جس کو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ خالصتاً میرا ہو. خدا اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں اور اس میں غیر خدا بھی شامل ہو. ایسی کوئی چیز اس کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہیں وہ تو خیر بہت زیادہ ہی ہے, وہ تو زیادہ ہی ہے, لیکن ہم جو جس قسم کا شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید عقیدے والا شرک نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ عمل والا شرک زیادہ ہوتا ہے. ہاں عمل والا شرک ہوتا ہے, اور اس شرک کے اندر یعنی کہ عقیدہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا بھائی. اس لیے کہ جو شخص حقیقتاً خدا پر اعتماد کرتا ہے وہ غیر خدا کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا. تو جب تو وہی یعنی کہ یہی وہ چیز ہے نا کہ جو ہمیں اگر خدا چاہے تو ہمیں قیامت میں مشرکین کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے کہ تم نے زبان سے, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سنایا تھا نا وہ واقعہ, آپ لوگوں کو یاد ہوگا توبۃ النسو والا, یاد ہے توبۃ النسو ڈپٹی نذیر احمد کی جو کتاب ہے, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ میں جلدی سے دوہرا دوں, دوہرا دوں. تو اس میں توبۃ النسو, ان کے ڈپٹی نذیر احمد کی کئی ناول ہیں اخلاقی, تو اس میں توبۃ النسو میں نسو نام کا شخص ہے. نسو کے ویسے مطلب ہوتا ہے خالص, تو انہوں نے نام رکھا ہے توبۃ النسو. یہ نسو کا لفظ قرآن میں بھی ہے, توبۃ النسوحا یعنی خالص توبہ. تو ایک شخص ہے بنام نسوح دلی میں کہ جو ظاہراً وہی دیندار ہے لیکن عمل سے وہی سب کچھ ہے جو ایک نارمل لائف چل رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر ہیضے کی وبا پھیلی جس میں بہت سارے لوگ مر گئے, ان کو بھی اٹیک ہوا اس کا, کالرا کا, بہت برا حال ہوا. مطلب وہ کہ وہ جو سٹوری کا میک اپ ہے کہ ڈاکٹر آیا, اس نے دوا دی, ان کو نیند آ گئی, پھر نیند کی حالت میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں کہ جو لگتا ہے کہ جیسے کورٹ ہے, کورٹ روم ہے, اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر افراد ایسے ہیں کہ جو میرے جاننے والے تو ہیں لیکن جو مر چکے ہیں, ایسے افراد مجھے زیادہ دکھ رہے ہیں. انہی میں جہاں کورٹ وغیرہ کے اندر جو مجرمین کا کٹہرا تھا وہاں, کہ میں نے اپنے والد صاحب کو بیٹھے دیکھا, تو میں دوڑ کے ان کے پاس گیا. میں نے کہا یا حضرت یہ کیا ہے, یہ کون سی جگہ ہے, میں تو نہیں سمجھ میں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اور یہاں سب لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ ہو رہا ہے اور میں بھی بیٹھا ہوں انتظار میں کہ مجھے بھی پیش کیا جائے. تو اس نے کہا کہ لیکن آپ یہ مجرموں کے کٹہرے میں کیوں بیٹھے ہوئے, آپ تو اتنے نیک تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, نمازی تھے, سب تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب خدا کے وکیلوں نے, ناول کے لحاظ سے کہ خدا کے وکیلوں نے جب مجھ سے حساب لیا, اور وہ نے کہا کہ پہلی رات جب ہم مجھے دفنایا گیا اور خدا کے ملائکہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ من ربک, تمہارا رب کون ہے, انہوں نے کہا کہ جیسا ہم رٹ رٹا کے گئے تھے ہمیں سکھایا گیا تھا, میں نے کہہ دیا اللہ وحدہ لا شریک. کہنے لگے پھر اللہ کے وکیلوں نے جراح کرنی شروع کی میرے بیان پہ. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے کہی بہت اچھی بات کہی, لیکن ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں ایک وقت آیا تھا کہ جب آپ دکن میں تھے, کثیر العیال تھے, آپ کی نوکری چھوٹ گئی تھی, اب اس کو دیکھیے گا, یہ ہے بہت زبردست پوائنٹ. آپ کی نوکری چھوٹ گئی تھی, آپ روزانہ نمازوں میں گڑ گڑا کے ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے, کہ خدا میرا مسئلہ حل کر دیں، میری پرابلم سالو کر دیں، اسی دوران میں آپ کی ملاقات ایک انگریز افسر سے ہوئی، کہ وہ آپ کی طرح میرا بندہ تھا، اس نے آپ سے کہا کہ ویل مولوی صاحب آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا کام ہو جائے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب اس نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا، اس وقت آپ کے دل کو زیادہ اطمینان ہوا، یا جب آپ مسلے پر ہم سے دعا مانگ کے اٹھتے تھے اس وقت دل کو زیادہ اطمینان ہوتا تھا؟ یہ پوائنٹ ہے بہت زبردست. تو انہوں نے کہا کہ بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جب اس نے یہ میرے اس پہ جرح کی میرے بیان میں، بات ختم ہو گئی. پھر میں کچھ بھی نہیں بول سکا. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اپنی جتنی زندگی آپ نے گزاری سب ریاکاری و منافقت ہے. جتنی نمازیں پڑھیں، جتنے صدقے دیے، جتنی خیراتیں کیں، جتنی محافل و مجالس منعقد کیں، یا دکھاوا تھا یا لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے تھا. تو یعنی کہ اس نے کہا کہ بیٹا اس ظاہری عبادتوں کا اثر ہے کہ میں زیادہ برے حال میں نہیں ہوں، پھر بھی تم مجھے مجرموں کے کٹہرے میں دیکھ رہا ہوں، پھر بھی اچھی حالت میں ہوں، کہ میری اس ظاہری عبادت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. تو یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے کہ آپ کے دل کو اطمینان کس وقت حاصل ہوا زیادہ. ارے آپ یقین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ خدا نے یقین سے کم اقل الاشیاء، اقل قلیل کا بھی مبالغہ ہے. قلیل ویسے ہی نیگلیجبل کو کہتے ہیں، قلیل تھوڑے کو نہیں کہتے، قلیل نیگلیجبل کو کہتے ہیں. اقل انتہائی نیگلیجبل کوانٹیٹی میں جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ یقین ہے. یعنی میکسیمم لوگ یقین فیک کر رہے ہوتے ہیں. کہ شاید ملینز وغیرہ میں ایک دو افراد صاحبان یقین ہوتے ہوں.
انسان جو ہے وہ یقین ڈھونڈتا ہے فزیکل ڈومین میں، اور جو جس طرح سے ہماری جو مذہب کی بنیاد ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں بلیف کرنا، جس کو آپ نے دیکھا.
دیکھیں یقین بلیف نہیں ہے، یقین کا مطلب ہے دل مضبوط ہو جانا. یعنی اس کی میں مثال اگر آپ کو دینا چاہوں نا، تو کبھی آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے کیورنگ ایک ہوتی ہے نا، کہ جب ہم کچھ بناتے ہیں ایک چیز باقاعدہ اس کی کیورنگ ہوتی ہے. کچھ چیزوں کی کیورنگ ہیٹ سے ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی کیورنگ لائٹ سے بھی ہوتی ہے. یعنی کہ اس ہیٹ اور لائٹ سے کیور کرنا کہ وہ چیز مستحکم اور مضبوط ہو جائے اپنے مقام پر، یقین تقریباً ایسی کسی چیز کا نام ہے. یہ کسی بات کو مان لینے کا نام نہیں ہے، یہ کسی بات کو ایکسیپٹ کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ بلیف کا نام نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ جیسے آج کی دنیا میں خاص طور سے ویسٹرن سوسائٹی میں بات کریں، تو وہ بلیف کا مطلب لیتے ہیں ایک چیز کو بغیر جانے ہوئے مان لینا. ہم کہنا آئی بلیو کا مطلب ہے آتا پتہ کچھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، لیکن میں مانتا ہوں اس کو. وہ نہیں، اس سے یقین نہیں پیدا ہوتا کبھی بھی.
کیونکہ سائنٹسٹ تو یہی آرگیو کرتے ہیں کہ جو ریلیجن کی بنیاد یہ ہوتی ہے کسی کے اور کے ایکسپیرینس کو آپ جو ہیں وہ کرتے ہیں.
جی جی.
اور
تو وہی میں عرض کر رہا ہوں، وہی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، وہ بلیف نہیں کسی کام کا. یہ ہلنا ہم سب کو خود ہلنا چاہیے، یہ ہم سب کو خود ہلنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہلائے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے گڈ سائن. کیونکہ قرآن کریم میں ہے نا کہ جب مومن جنت میں پہنچے گا, سورہ فاطر کی آیت ہے, تب یہ کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھ سے رنج کو دور کر دیا. رنج دور ہوگا جنت پہنچ کے, دنیا میں نہیں دور ہوگا. یہاں متفکر رہنا ہے, یہاں پر اس طرف سے پریشان رہنا ہے, کیونکہ وہ جو بات ابھی ہم نے کی تھی وہاں کیمپ کے حوالے سے بھی, میں نے اسی لیے وہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی, کنفیگریشن آف لائف, کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں ہم کتنے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہیں. یعنی اس دنیا میں ہماری مثال اس ہرن اور اس بھیڑ کی سی ہے زیادہ تر, کہ چاروں طرف سے درندے جس کے لیے تاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. If we want to realize the true picture of our life, اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ بھیڑ کو کوئی خیال نہیں ہے, اس کو پتا ہوتا ہے بھیڑیا مجھے دیکھ رہا ہے, یہ شیر مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مست ہے, وہ چر رہے ہیں ادھر سے ادھر. یہ حال ہم لوگوں کا ہوا ہے, ہم اپنے چرنے اور کھیلنے میں اس بات سے بالکل بھول چکے ہیں کہ کون کون ہمارے لیے چھریاں تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے, کتنے شیاطین ہیں, کتنے مسائل ہیں. اور پھر جب شکار ہو جاتے ہیں, جب وہ ہمیں شکار کر لیتے ہیں, تو وہ رونا پیٹنا اس کا کیا فائدہ ہے پھر. اور ایک دفعہ جب شکار ہو گئے تو آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آؤٹ آف اس پٹ سے باہر آنے میں بہت زیادہ دشواری ہے. یعنی کہ ایران جیسے مثال کے طور پر مرکز تھا نا تشیعوں کا, اور کافی عرصے سے تھا, وہ شکار ہو گئے تھے, کتنی جانیں دینی پڑی آپ کو اندازہ ہے؟ کم از کم 100,000 جو اس دوران میں مارے گئے, کتنا خون بہا ہے. اور وہ بھی اس وقت کے جب ان کو ایک بابصیرت قائد میں لیا. سب سے بڑی مصیبت تو وہی ہے کہ ایک بصیرت والی اور مخلصانہ قیادت ملنا ہی سب سے بڑا مشکل کام ہے. اور جب ان کو ایک مخلص اور بابصیرت قائد ملا, اس کے بعد بھی تقریباً 100,000 جانے اور نامعلوم کتنی ناموس اور عزتیں, وہ اس کا حساب الگ ہے. تو یہ نہیں سمجھیے گا, اور بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک دفعہ گڑھے میں چلے گئے تو اتنی آسانی سے باہر بھی آ جائیں گے. بہت بڑا وبال ہے وہ. تو یہ سب باتیں ہم کو یہاں پہ سوچنا ہے. ابھی اگر یہ ہم نے اپنی نسلوں کا اگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اتنی حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے محترم جو خود میری ایج کے لوگ ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تو جو ہونا ہے ہو گیا, بچوں کو سنبھالیں. بھائی بچے کہاں سے سنبھلیں گے آپ کے بغیر؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کس قسم کی منطق ہے؟ میں اور آپ جڑ ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے بچے اس وقت شاخیں اور پھل کے طریقے سے ہیں. جڑ خراب کر کے آپ شاخیں اور پھل کیسے صحیح کر دیں گے؟ کہ ہمارا تو جو بننا ہے بن گیا, یوتھ کی خبر کر لیں, عجیب حماقت ہے. کہ ہم اپنے آپ کے اوپر اپنے اوپر محنت کرنا, اپنی تربیت کرنا, اپنے ساتھ اپنی نسل کو بڑھنا, خدا نخواستہ یہی سب حال ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نا. عراق کا حال ہمارے سامنے ہے, شام کا حال ہمارے سامنے, تھوڑی سی ہسٹری وہاں کی بھی دیکھ لیں, وہ بھی ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں جو اتنے ٹیربل سچویشن سے گزرے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اسپیشل آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں کہ ہمیں خدا نے کوئی گارنٹی دے دی ہے کہ تمہارے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں ہوگا. یہ وہی نسلوں کی غفلت کا نتیجہ ہے جو بھگتنا پڑتا ہے پھر. پاکستان کے اندر جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ ہر جگہ پر جو ہماری غفلت ہے نا, یہ ہر جگہ پر انفرادی زندگی الگ تباہ ہے, اجتماعی زندگی الگ تباہ ہے. بیکاز دیر از نو وے آؤٹ, ٹھیک ہے نا. ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ بات سمجھ رہا ہے نا کہ میں خدا کو ڈیفائی یا ڈینائی کر کے بچ جاؤں گا. اس سے بڑی غلط فہمی اور حماقت زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ خدا از ریالٹی. خدا کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے جس کو دھوکہ دے کے نکل جائیں گے سائڈ سے. خدا ریالٹی ہے اور ریالٹی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ریالٹی کو دھوکہ دینا اپنے کو دھوکہ دینے کے برابر ہے, اپنے کو تباہ کرنے کے برابر ہے. تو کوئی بھی ہو, یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہو, آپ ان کا بھی حال دیکھ رہے ہیں. انہوں نے 50 سال سے خدا اور دین کا انکار کرنا شروع کیا ہے نا, دین اور خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونا شروع ہوئے ہیں. آپ دیکھیے ذرا ان کا اب کیا حال ہونا شروع ہو گیا. وہ برکتیں, چاہے وہ مادی برکتیں ہوں, چیزیں سب رفتہ 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 سلب ہو رہی ہیں. یعنی میں نے تو اپنے بچپن میں تقریباً ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی, اتنے ہریکینز اور اتنی تباہیوں کی جو امریکہ میں اب پچھلے چند سال سے ریگولیرٹی بن چکے.
ان کی وجہ سے بچے ہوئے نہیں تو.
ہاں لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی اگر آپ اس کو خدا, جیسے میں نے کہا نا, خدا کو ڈیفائی کر کے یا ڈینائی کر کے کوئی نہیں بچ سکتا, کوئی نہیں بچ سکتا. یہ بالکل اٹل اصول ہے. تو جو بھی یہ کام کرے گا اس کی تباہی یقینی ہے, اس کی بربادی یقینی ہے. اور اس میں ظاہراً دعووں اور نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں یہ ہوں میں وہ ہوں, یہ سب نہیں چلتا ہے. انسان کی اپنی حقیقت ہے, وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ میں واقعاً کیا ہوں, میں حقیقتاً کیا ہوں, وہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اپنے آپ کو کیا پورٹری کر رہا ہوں, میں کیا بنا رہا ہوں, میں کیا پریزنٹ کر رہا ہوں. دیٹ از سمپلی مٹیریل. جو کچھ میں اصلاً اور حقیقتاً ہوں وہی چیز کام آتی ہے, کارآمد ہوتی ہے. تو بہرحال خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, خدا ہم سب کو مدد دے, کیونکہ شاید اب ہم زندگی کے اس دور میں ہیں زیادہ کہ ہمیں ایگزٹ ڈور پرہیپس نوجوانوں کی نسبت زیادہ کلیئرلی نظر آنے لگا ہے, تو اس لیے ہمیں اذیت بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہے. لیکن یہ کہ اگر انسان نوجوانی میں یا جوانی میں ان باتوں کو سوچ لے تو پروبیبلی کافی زیادہ بہتر ہو. Thank you.